نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. طهارت کے ابواب میں سے وضو اور غسل تیمم وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے، باب الحیض، عورتوں سے متعلق جو خاص عورتوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہے اس سے متعلق یہ باب باندھا ہے، باب الحیض. اور حیض کہتے ہیں اس خاص خون کو جو اللہ تعالیٰ نے بنا تھوا کے اوپر گویا فرض کر دیا ہے، اور اس کی بہت سی حکمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہرحال. اور جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اس مستقل بیماری میں مبتلا کر دیا تو ان کے لیے کچھ آسانیاں بھی کر دی ہیں. ان دنوں میں جب یہ بیماری رہے گی، اور اس کو بیماری ہی کہا جائے گا کیونکہ عورت کی حالت اس وقت ایک بیمار کی کیفیت سے گزر رہی ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کے جیسے کہ کہتے ہیں کہ خاص طور پہ آدمی کو چاہیے کہ اس حالت میں عورت کا خاص خیال رکھے، کیونکہ اس کے مزاج میں تیزی آ جاتی ہے. مرد کو چاہیے کہ، اور اسی طرح عورت کو بھی چاہیے کہ ہر ایک دوسرے کے مزاج کا خیال رکھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت میں یہ بھی تھا کہ بلکہ یہودیوں کے خلاف، یہودیوں کا طریقہ یہ تھا کہ عورت اس خاص حالت میں ہو جاتی تو اس کو کسی خاص کمرے میں، گھر کے خاص کمرے میں بند کرتے تھے، اس کے ساتھ کھانا پینا نہیں رکھتے تھے، اور گھلنا ملنا بھی نہیں ہوتا تھا، گویا اس کو نجس عین سمجھتے تھے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں، اس وجہ سے اس حالت میں عورت کو ایک ایسے آدمی کی یا آدمیوں کی ضرورت تھی کہ اس کی غمخاری کریں، اس کی مدد کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی سنت چھوڑی ہے وہ یہ ہے کہ اس خاص حالت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ اور اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ سونا نہیں چھوڑتے تھے، ایک بستر پر ایک ہی چادر میں لپٹ کر کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سوتے تھے. یہاں تک کہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے سوتے سوتے یہ حالت آ گئی تو میں چپکے سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر سے کھسک گئی. تو پیارے رسول نے فرمایا کہ کیوں ایسا کیا تم نے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھے یہ حالت ہو گئی. تو پیارے رسول نے فرمایا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں پر مقرر کر رکھا ہے، جب یہ حالت ہو تو آدمی بہرحال نماز وغیرہ سے رک جائے. اس مصیبت میں مبتلا کر کے اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کی نماز ان سے آسان کر دی ہے. اسلام کا یہ عام قاعدہ ہے الحمدللہ کہ جہاں مصیبت پڑتی ہے اس میں آسانیاں بھی ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. تو یہ خاص حالت ہے، عورت کو اگر یہ بیماری نہ ہو تو اس سے ازدواجی زندگی بھی کامیاب نہیں ہوگی، کسی طرح اولاد کی پیدائش وغیرہ کا مسئلہ بھی اسی پر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. اگر کسی عورت کو حیض نہ آئے تو شاید بہت کم ایسی عورتیں ہوتی ہیں جو بچے جنتی ہیں، تو یہ ایک علامت ہے اللہ کی قدرت سے. اور اس کے بعد طبی نقطۂ نظر سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ عورت کے لیے ضروری ہے، اس کا رک جانا بہرحال بہت کچھ نقصان ہے، یہ نقصان کا باعث ہے، اس وجہ سے اس کا علاج بھی کیا جاتا ہے. اس کا علاج بھی کیا، خاص طور پر دماغی توازن کا خطرہ ہوتا ہے، آنکھوں پر اثر ہو جاتا ہے، کانوں پر، اعضائے رئیسہ پر اس کے رک جانے سے برا اثر پڑتا ہے. اس وجہ سے اس کا بال انتظام آنا ایک صحت مند عورت کی دلیل ہوتی ہے. بہرحال ایک چیز ہے، اس وجہ سے میں نے اس کو ذکر کیا. لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے، بعض لوگ جو اعتراض کرتے ہیں بہت سی چیزیں، کہ اللہ تعالیٰ کی چیزیں حکمت سے خالی نہیں ہوتی، تو پھر یہ اس میں کیا حکمت ہے؟ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی حکمت سے خالی نہیں ہے. بہرحال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اس حالت میں عورت کو کیا کرنا ہے، شرعی امور، نماز، روزے اور حج یا دوسرے امور سے متعلق اس کے خاص احکام ہیں. اس ضمن میں اس احادیث کو ذکر کیا جاتا ہے. عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان فاطمہ بنت ابی حبیش
كانت في الصحابة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دم الحيض دم الأسود يرى، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. رواه أبو داود. روایت ہے کہ اگر عورت کا خون مستقل جاری رہتا ہے تو کیا حالت ہے، کیا حکم ہے اس کا، اور اگر عورت کو عادت ہے کہ پانچ دن یا چھ دن مستقل طور پر آتا ہے اس کے بعد رک جاتا ہے، اس عادت کے خلاف اچانک ہو گیا کہ چھ دن کی عادت کو توڑ کر کے دس دن تک گزر گیا خون کا آنا، تو کیا حکم ہے؟ ایک عورت تھی فاطمہ بنت ابی حبیش، ان کو خون مستقل اور بالاستمرار آ رہا تھا، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا ان دم الحیض دم اسود یعرف، یعرف اس میں ایک خاص بو ہوتی ہے، اور یعرف یا یہ کہ وہ پہچانا جاتا ہے، عورتیں اس کو پہچانتی ہیں، پہچاننے والے اس کو پہچانتے ہیں، وہ کالا ہوتا ہے، فاذا کان ذلك جب یہ حالت ہو فامسکی عن الصلاۃ تو نماز سے رک جاؤ، صلاۃ نہ پڑھو اس حالت میں، فاذا کان الاخر اگر کالے رنگ کے بجائے یا خاص بو کے بجائے دوسری بو ہو یا رنگ کالا نہ ہو بلکہ سرخ ہو جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے تو وہ حیض مانے عن الصلاۃ نہیں ہے بلکہ وہ استحاضہ ہو گیا، اس کا حکم شریعت میں یا فقہ کے اندر استحاضہ دیا گیا، اس حالت میں عورت کو یہ چاہیے کہ غسل کر لے، غسل حیض سے فارغ ہو کر کے، اور ہر نماز کے لیے وہ وضو کرے، نماز اس کو بہرحال پڑھنا ہے، اس میں غلطی ہوتی ہے، مردوں کی بھی غلطی ہوتی ہے، عورتیں بعض عورتیں نہیں سمجھتی ہیں، شرم میں ذکر بھی نہیں کرتی ہیں، تو چھ دن کے بجائے دس دن تک وہ نماز چھوڑے بیٹھتی ہیں، نہیں، حالات کی تفتیش تو ہم خود کم علیکم نارا، شوہر کو چاہیے کہ اس باب میں معلومات حاصل کر کے عورت کو جا کر کے بتائے، تو یہ چیز بہرحال اہم ہے، ایسا ہوتا ہے، بعض لوگوں نے بعض عورتوں نے پوچھا کہ ہمارے ہم تو کسی صبح میں نقطہ قطرہ آتا رہا دس دن تک مہینے کی نماز چھوڑ دیتے تھے، یہ غلط ہوتا ہے، پیارے رسول نے ایک خاص علامت بتائی ہے، اس علامت کے ہوتے ہوئے صلاح نہیں پڑھنی ہے، اس کے علاوہ اور شوہر کے قریب یا شوہر سے جمع، شوہر جمع بھی نہیں کر سکتا ان کے ساتھ، اور اگر دوسری حالت ہے رنگ کالا نہیں بلکہ سرخ ہے تو اس کے بارے میں دوسری حدیث آئے گی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ حیض کا خون نہیں ہے جو رحم کے اندر سے آتا ہے یا رحم کی گہرائی سے آتا ہے بلکہ یہ ایک باہر کی رگ ہوتی ہے جس کو شیطان چھیڑ دیتا ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح عام رگ کو چھیڑ دیجئے اس میں سے خون سرخ نکلتا ہے اسی طرح سرخ خون جمانے لگے تو وہ ناپاک وضو کا ناقص تو ہے وضو سے ٹوٹتا ہے لیکن غسل کی ضرورت نہیں ہے غسل طہارت کر کے اور حیض کے بعد پھر ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے فَإِذَا كَانَ الْآخِرُ فَتَوَضَّأْ وَصَلِّ وضو کرو اور نماز پڑھو اس وضو کا طریقہ یہ ہے کہ فرض نماز ظہر کے لیے وضو کیا تو ظہر کی سنت اور ظہر کی آگے پیچھے کی سنت اور ظہر کی فرض اس سے پڑھیں گے اس کے بعد اگر جمع تقدیم کرنی ہے دیکھیے مسئلہ یہ ہے اگر سفر میں ہے اور عصر کو بھی پڑھنا ہے تو نئے وضو کے ساتھ دوسرے وضو کے ساتھ اور اگر وقت میں پڑھنا ہے تو بہرحال اس میں صبح کی گنجائش نہیں ہے ہر وقت میں نیا وضو نئی نماز کے لیے اسی طرح طواف کا بھی مسئلہ ہے اگر وہ طواف کرنا چاہتی ہیں طواف کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان الطواف صلاۃ غیر انہ ابیح فیہ الکلام او ان الا انہ ابیح فیہ الکلام طواف یہ صلاۃ ہے لیکن فرق یہ ہے کہ عام صلات میں بولنا جائز نہیں ہے اور طواف میں بولنا جائز ہے اس سے علماء نے حکم کیا ہے کہ طواف کے لیے وضو شرط ہے وضو شرط مان کر کے آپ نے کسی عورت نے فرض نماز پڑھی مغرب کی پھر وہ طواف کرنا چاہتی ہے اس حالت میں اس کو استحاضہ ہے تو اس کا حکم یہ ہے کہ وہ نیا وضو کرے پھر اس کے بعد طواف کرے عشاء کا وقت ہوگا تو پھر اس کو نیا وضو کرنا ہوگا فجر کے وقت کو نیا وضو کرنا ہے بہرحال تو یہ حکم ہے اس عورت کا جس کا خون عادت سے بڑھ کر کے یا شروع ہی سے اتنی مدت تک چل رہا ہے جو عام طور پر عورتوں کی عادت کا خون نہیں ہوتا ہے تو اس میں اس کے بارے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہچان بتائی کچھ عورتیں آئیں جنہوں نے اس قسم کی شکایت کی تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری جو پرانی عادت تھی اس عادت کے ایام تک تم نماز اور دوسری چیزوں سے دور رہو اور جب وہ دن گزر جائے چھ دن عادت تھی چھ دن رک کر کے پھر اس کے بعد ساتویں دن غسل کر کے اور ہر نماز کے لیے وضو کرو اس طرح کا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو اگر عادت ہے تو عادت کی طرف اس کو اپنا لوٹنا چاہیے, نہیں تو کم سے کم یہ خون کی پہچان جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے, ان دم الحیض دم الاسود, خون حیض کا خون کالا ہوتا ہے اور اس میں ایک خاص قسم کی بو ہوتی ہے. یورف, باب علماء نے اس کو یورف پڑھا, یورف کے معنی مہک بو اور بو ہوتی ہے, اور دوسرے لوگوں نے پڑھا ہے اس کو یورف, یعنی وہ پہچانا جاتا ہے, چھپ کے نہیں رہے گا. تو پہچان کر کے اس کے بعد نماز کو ہر عضو کے نئے عضو کے ساتھ نماز پڑھیں گی. حضرت عبداللہ ابن عباس سے کسی نے پوچھا کہ میری بیوی کو خون کافی دن تک آتا رہتا ہے, تو انہوں نے فتویٰ دیا, کہا کہ جب تک اس کے ایام کے دن معروف ہیں اس وقت تک تو تم کو اس سے دور رہنا ہے, وہ جس طرح وہ نماز سے دور رہے گی, لیکن جب نماز اس کے لیے جائز ہو گئی تو شوہر کا آنا جانا بھی اس کے لیے جائز ہوگا. یعنی یہ کہ اگر خون حیض کا نہیں ہے, استحاضے کا خون ہے, تو اس حالت میں عورت اس سے ہم بستری بھی کر سکتا ہے. یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے فتوے میں ہے. انہوں نے مثال دی, فَإِذَا جَازَتِ الصَّلَاةُ جَازَ أَن يَأْتِيَهَا زَوْجُهَا, جب نماز اس کے لیے جائز ہو گئی تو پھر اب شوہر بھی اس کے پاس آ سکتا ہے. وفي حديث أسماء بنت عميس عند أبي داود, ولتجلس في مركن فإذا رأت سفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا وتغتسل للفجر غسلا واحدا. بعض عورتوں کو خالص خون نہیں آتا ہے بلکہ دوسرے رنگ کے مادے نکلتے رہتے ہیں, افرازات جس کو کہتے ہیں, پیلے رنگ کا یا اور کسی رنگ کا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء بنت عمیس, انہوں نے بھی اس قسم کا سوال کیا, تو پیارے رسول نے فرمایا کہ ان کو اپنے پہچان کے لیے کسی ٹب میں لگن مرکن, کپڑے دھونے کے جو برتن ہوتے ہیں عام طور پر پرانے زمانے میں بھی, جس کو اس وقت کہا جاتا ہے یا لگن کہتے ہیں, اس میں بیٹھ کر کے پانی بھر کر کے دیکھیں, اگر اس کے اوپر خون کے بجائے پیلا رنگ آ جاتا ہے تو یہ سمجھ لیں کہ ان کے ایام کے دن گزر گئے, اب وہ غسل کر لیں اور ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں. گویا اگر خون بھی آتا رہا تو اس خون میں پیلاپن کچھ نہ کچھ رہے گا یا سرخی رہے گی اور وہ ناقضِ وضو ہوگا, ہر نماز کے لیے ان کو وضو کرنا ہوگا. اور یہاں آپ نے فرمایا فلتغتسل للظہر والعصر, ظہر اور عصر کے لیے دونوں کے لیے ایک غسل کریں. دونوں کے لیے ایک غسل کیسے ہوگا, ظہر کے وقت غسل کریں گی, اسی غسل سے عصر کی نماز عصر کے وقت پڑھیں گی, یا کوئی دوسری شکل ہے. ظاہری حدیث کے الفاظ سے, اس حدیث کے الفاظ سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ ظہر کے وقت اگر غسل کر لیا انہوں نے, غسل واجب جو حیض کے ختم ہونے کے بعد کا دوسرے نو کا غسل ہے کہ ہر دو نمازوں کے لیے وہ غسل کریں. ظہر کے لیے غسل کر لیا, عصر کا وقت ہوا پھر عصر کے لیے غسل کر لیا, پھر اس کے بعد مغرب کا وقت آیا تو مغرب کے لیے نیا غسل کریں گی, اور اسی غسل سے ایسا پڑھ لیں گی یا کیا شکل ہوگی. یہ ایک اجمالی بیان ہے, اس کی تفسیر دوسری حدیث میں اس طرح آئی ہے کہ اگر غسل واجب نہیں ہوا لیکن اگر یہ کر سکتی ہیں تو ظہر کو پیچھے کر کے آخری وقت میں ظہر کے غسل کریں اور ظہر کی نماز پڑھیں. ظہر کی نماز پڑھیں گی تو تھوڑی دیر کے بعد عصر کا وقت آ جائے گا, اسی عصر کے ساتھ اسی غسل کے ساتھ وضو نیا وضو کر کے اور پھر عصر کی نماز پڑھیں. یہ ہے اس کی تفسیر, یعنی ظہر اور عصر کے لیے نیا ایک غسل کرنے کی تفصیل اور تفسیر حدیث شریف میں اس طرح آئی ہے کہ ظہر کو اگر ظہر کا ٹائم پہلا ٹائم 1 بجے ہو رہا ہے یا 12:30 بجے ہو رہا ہے اور آخری ٹائم 3:30 بجے ہو رہا ہے تو 3 بجے وہ غسل کر سمجھ لیجیے اور وہ ظہر کی نماز پڑھے, ظہر کی نماز سے فارغ ہو کر کے پھر عصر کے لیے نیا وضو کر کے وضو کرتے ہوئے فارغ ہوں گی, اتنے میں عصر کا وقت داخل ہو جائے گا, عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں. اگر ایسا کر سکتی ہیں تو یہ زیادہ افضل ہے. پیارے رسول نے فرمایا دوسری حدیث, ان ذالک احب ذالک احب الیہ, یہ چیز مجھے زیادہ پسند ہے کہ ہر دو نمازوں کو پہلی نماز کو پیچھے کر کے پہلی اور دوسری نماز کو پہلے وقت میں پڑھ کر کے اور دونوں کے لیے ایک غسل کر کے پڑھیں, وذالک احب الیہ, یہ مجھے زیادہ پسند ہے. لیکن یہ چیز یعنی غسل کرنا ہر دو نمازوں کے لیے واجب نہیں ہے بلکہ ایک استحبابی احب, پیارے رسول نے فرمایا یہ مستحب ہے میرے نزدیک. لیکن اگر نہیں غسل کر رہی ہے وہی واجب غسل کر کے اور ہر نماز کے لیے نیا وضو کر کے وضو نماز پڑھ رہی ہیں غسل نہیں کر رہی ہر دو نمازوں کے لیے تو وہ جائز ہے. جیسا کہ اس روایت میں آ رہا ہوں حمنا بنت جحش زینب بنت جحش، حمنا بنت جحش، اسی طرح ایک اور آتی ہیں اور ان کا نام ہے ام حبیبہ بنت جحش، تین بنات جحش کی لڑکیاں تین، اس میں سے ام حبیبہ، حمنا بنت جحش، زینب بنت جحش، یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ زینب تھی، ان کو بھی جیسا کہ روایات میں آیا ہے کہ یہ عارضہ رکھتا تھا، اور تینوں بہنوں کو یہ مرض تھا کہ خون عورتوں کی ایام کے محدود دنوں کے علاوہ اور دنوں تک آتا رہتا تھا بلا انقطاع. تو اب یہ پورے دن کیا وہ نماز چھوڑیں گی یا کیا شکل ہوگی، وہی چیز رہی. حمنا بنت جحش نے پوچھا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہتی ہیں کن تو استحاب حیضتا کثیرتا جدا، مجھے خون بہت تیزی سے آتا تھا. یہاں استحاضہ کا مطلب نہیں، وہ استحاضہ کا معنی نہیں جانتی تھی اس وقت، استحاضہ کا اصطلاحی معنی نہیں جانتی تھی. استحاضہ کا مطلب وہ خون جو حیض کے بعد آتا ہے، لیکن وہ اس وقت کہتی کہ مجھے خون زیادہ سے زیادہ آتا رہتا تھا. پھر میں نے پیارے رسول سے جا کر کے پوچھا، فأتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، استفتی پیارے رسول سے آ کر کے میں نے فتویٰ پوچھا، فقال، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا اور مجھ سے فرمایا، انما ہی رقدۃ من الشیطان، یہ شیطان کی ایک ایڑ ہوتی ہے یا شیطان کا چونکا ہوتا ہے جو عورت کے جسم میں لگا دیتا ہے، اس سے وہ رگ پھٹ کر کے اور خون آنے لگتا ہے. یہ حیض کا خون نہیں ہے، انما ہی رقدۃ من الشیطان. فتحیض ستۃ ایام، چھ دن یا سات دن جو تمہاری عادت یا عام عورتوں کی عادت ہوتی ہے، اپنی عادت کے مطابق تم اس کو حیض کا خون شمار کر کے اور نماز اور دوسری چیزوں سے رک جاؤ. تم مختصلی، اس کے بعد پھر جب چھ دن گزر جائیں یا سات دن جو عادت کے دن تمہارے تھے، اس کے بعد واجبی غسل کرو. فیض استمقاتی، جب اس طرح کر کے جب پاک ہو گئی، فصلی اربعۃً وعشرین او ثلاثۃً وعشرین، چھ دن تو اس میں شمار ہوئے، اس کے بعد اگر پورے مہینے آ رہا ہے تو چوبیس دن یا تیئیس دن، سات دن اگر روکے، اگر وہ رک گئیں اور اس کو شمار کیا حیض کا خون، تو وہ تیئیس دن ان کے لیے باقی رہے، چھ دن تو چوبیس دن باقی رہیں گے. چوبیس دن وہ نماز پڑھیں گے، کس شکل سے؟ جس طرح پیارے رسول نے دو شکلیں بتائی، ایک تو یہ کہ اگر قوی تھی، آئے گا یہ اس کی تفسیر آئے گی کہ اگر وہ طاقت رکھتی ہیں کہ ہر دو نمازوں کو اکٹھی کر کے اور ایک غسل کے ساتھ ہر دو نمازوں کو دونوں دو وضو کے ساتھ پڑھ لیں تو یہ زیادہ اچھا ہے، نہیں تو ہر نماز کے لیے، ہر صلات کے لیے نیا وضو کریں. کیا نماز سوالات رکھیے گا انشاءاللہ. سوال پوچھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ بعض عورتیں آگے پیچھے کرنے کے لیے یا عمرہ حج رمضان کو بھی مکمل کرنے کے لیے بعض عورتیں دوا کھا کر کے اور آگے پیچھے کر لیتی، تو کیا جائز ہے؟ جائز ہے، صحیح ہے، جب تک وہ چیز باہر نہیں آتی ہے. کسی حالت میں یہ مسئلہ ابواب الطہارہ میں بہت لمبے انداز پر علماء نے بحث کی، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے. کہتے ہیں کہ اگر کوئی مرد ہے اس کو شہوت بھڑکی اور پانی کا کی حرکت آئی لیکن ابھی نہیں نکلی ہے، وہ باوضو ہے، اس کا وضو رہے گا، اور نماز پڑھنے کے بعد اگر اس کو پانی کا خطرہ نکلا، منی کا خطرہ نکلا، تو اس کو مزی کہا جائے گا، وضو ٹوٹے گا بعد میں. نماز کے اور ٹوٹا تو اس وقت اس کو نیا وضو کرنا ہو، لیکن جب تک اندر ہے، حرکت محسوس ہوئی لیکن نکلا نہیں ہے، تو وضو صحیح ہے. تو خروج، جس طرح ریا، ایک عام مثال لے لیجئے کہ آدمی کے پیٹ میں ریا گردش کرتی ہوتی ہے، جب تک وہ نہیں نکلتی ہے، وضو کے ٹوٹنے کا حکم نہیں دیا جائے گا، نہیں دیا جائے گا. اسی طرح یہ بھی ہے کہ عورت اگر روک لیتی ہے علاج کے ذریعے سے، یہاں تک کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا، مسلم شریف میں ہے، الدواء یقطع الحیض، باقاعدہ باب بادہ ہے کہ عورت اگر حیض کو روکنے یا ختم کرنے کے لیے دوا استعمال کرے تو کیا حکم ہے اس کا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فتوا دیا کہ وہ جائز ہے، ایسا کر سکتی ہیں. بہرحال یہ چیز ہمارے خیال سے کسی کا اس میں اختلاف نہیں ہے، لیکن مشکل یہ ہوتی ہے آج کل جو مسئلے مسائل پوچھنے والوں کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے کہ اور ہی زیادہ مصیبت میں پڑ جاتی ہیں کہ انہوں نے حج کو پورا کرنے کے لیے دوا استعمال کیا، لیکن دوا پورے طور پر دوا نے کام نہیں کیا اور وہ نقطے 6 دن کے بجائے 15 دن تک وہ آتا رہتا ہے اسی کالی حالت میں. پیارے رسول نے فرمایا ان دم الحیض دم الاسود ہے اور کالا ہے، تو وہ کھل کر کے آنے کے بجائے وہ آہستہ آہستہ آ کر کے اپنا پیریڈ بڑھا لیتا ہے، یہ مصیبت ہوتی ہے. اس وجہ سے عورتوں کو بہرحال اس کا حساب رکھنا چاہیے. اگر پہلے سے تجربہ ہے کہ اس کے کھانے سے وہ پورے طور پر رک جاتا ہے تو صحیح، ورنہ اور بڑی مصیبت میں پھنس جاتی ہیں، ایسا ہوتا ہے. تو پیارے رسول نے فرمایا کہ جب تم حیض کے دنوں سے پاک ہو جاؤ تو 24 دن یا 23 دن جتنی تمہاری عادت تھی 6 یا 7 دن کی، اس کے بعد تم 24 یا 23 دن نمازیں پڑھو اور روزے رکھو. فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُكَ، یہ تمہارے لیے کافی ہے. وَكَذَلِكَ فَعَلِ كُلَّ شَهْرٍ كَمَا تَحِيضُ النِّسَاءُ، اسی طرح تمہاری جیسی عادت ہے، عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ 6 یا 7 دن، اسی طرح ہر مہینے میں کیا کرو. اگر مہینے بھر خون چل رہا ہے تو اس کی پرواہ نہیں، لیکن یہ ہے کہ ہر نماز کی نیا وضو کرنا ہو. پھر آپ نے فرمایا فَإِنْ قَوِيْتِ، اگر اس کی طاقت رکھ سکتی ہو یا رکھتی ہو یہ کر سکتی ہو، کہ تؤخر الظهر وتؤجل العصر، ظہر کو اس کے آخر ٹائم میں کر کے یا ظہر کو عصر کے وقت کر کے، عصر کو پہلے ٹائم میں کر کے، دونوں کے لیے ایک غسل کر کے اور الگ الگ دونوں کے لیے وضو کر کے اگر نماز پڑھ سکتی ہو تو یہ زیادہ افضل ہے. اسی طرح ظہر اور عصر کو اکٹھا پڑھ کے پھر مغرب اور عشاء کو بھی، مغرب کو پیچھے کر کے عشاء کے پہلے ٹائم میں، دونوں کو اکٹھا کر کے ایک غسل کے ساتھ پڑھ سکتی ہو تو ایسا کرو اور دونوں نمازوں کو اکٹھا کرو. ففعلی، ایسا کرو اور صبح کے لیے، فجر کے لیے الگ غسل کر کے نماز پڑھو. قال، پیارے رسول نے فرمایا او ہوا اعجب الامرین الی، بغیر غسل کے وضو دو نمازوں کو اکٹھا کر کے ہر نماز کو صرف وضو کے ساتھ نماز پڑھنے سے یہ طریقہ میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ. او اعجب الامرین الی، یہ کہ ہر دو نمازوں کو ایک غسل کے ساتھ اکٹھا کر کے پڑھو، یہ زیادہ مجھے پسند ہے. اعجب، اس سے معلوم ہوا کہ پیارے رسول نے اس کو واجب نہیں کہا ہے بلکہ یہ مستحب ہے، اگر ایسا کر سکتی ہے عورت تو کریں. جی، عائشہ رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ان ام حبیبہ بنت جہش، وہاں حمنہ بنت جہش تھی اس سے پہلے ان کی بہن، پھر ان کی بہن ام حبیبہ بنت جہش نے پیارے رسول کے دربار میں شکایت کی خون کے استمرار کی. شکت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدم، کہ خون مستقل طور پر ان کو آتا رہتا ہے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم امکثی قدر ما کانت تحبسک حیضتک، تمہاری جو پرانی عادت تھی اس خون کے استمرار سے پہلے، تمہاری جو عادت تھی 6 دن یا 7 دن، اس مدت تک تم نماز اور دوسری چیزوں سے رک جاؤ. تم مغتسلی، اس کے بعد تم غسل کرو. فکانت تغتسل لکل صلات، تو وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بغیر، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اختصری لکل صلاۃ، ہر نماز کے لیے غسل کرو، لیکن وہ خود اپنے طور پر دو نمازوں کے بجائے ہر نماز کے لیے وہ غسل کر لیا کرتی تھی، یہ ان کی طرف سے تھا. فکانت تغتسل لکل صلاۃ، ہر صلاۃ کے لیے وہ غسل کرتی تھی. پیارے رسول نے آسانی کے لیے بتایا ان کو کہ یہ آسان طریقہ ہے کہ دو نمازوں کو اکٹھے کر لو، لیکن انہوں نے ہر نماز کے لیے غسل اپنے لیے پسند کیا. اور یہ کہا جاتا کہ یہ کام صحیح نہیں تھا، لیکن چونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا، پیارے رسول کے سامنے ہوا، آپ نے اس پر انکار نہیں کیا، تو اس کو شرعیت مل گئی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. یعنی یہ کہا جائے گا کہ اور ہی افضل ہے، کیونکہ وہ ایسا کرتی تھی، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس فعل پر انکار نہیں کیا. کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے پیارے رسول کو اس کا علم نہ ہو، آپ نے تو کہا تھا دو نمازوں کو اکٹھا کر کے، یہ دونوں کے لیے اکٹھی کر کے دونوں کو اس کے لیے ایک غسل کرو، انہوں نے ہر نماز کے لیے اپنے تئیں کیا، پیارے رسول کو اس کی خبر نہیں لگی. نہیں، یہ چیز اصولی طور پر صحیح نہیں ہے. جو بھی فعل صحابہ کرام میں، صحیح مسئلہ یہ ہے، علماء کا کہنا ہے کہ صحابہ کرام چپکے سے بھی اگر کوئی فعل کرتے رہے ہوں گے اور وہ چیز اللہ کی مرضی کے خلاف، شریعت کے خلاف رہی ہو، تو وحی کے زمانے میں جب تک پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ زندہ تھے لوگوں میں، ضرور اس پر انکار کی آیت یا اللہ کی طرف سے وحی، سنت کی وحی ضرور نازل ہوتی ہے، اور پیارے رسول فرماتے ہیں کہ یہ چیز تم کرتے ہو غلط ہے. بہت سی آیتیں ایسی ومن الناس من یقول ومن الناس کذا، یعنی بہت سے لوگ ایسا کہتے ہیں ایسا کرتے ہیں، اس طرح کی آیتیں آئی ہیں تو اس طرح کا بیان ہوتا. اور اسی یہی قاعدہ ہے، یہ کہنا کہ نہیں وہ اپنی طرف سے کر رہی تھی، اس کی شرعیت کی کوئی دلیل نہیں. نہیں، پیارے رسول کے زمانے میں جب یہ چیز انہوں نے کی اور پیارے رسول کی طرف سے اس پر کوئی انکار نہیں آیا تو گویا یہ چیز بھی مشروع ہو گئی، یعنی یہ اچھے سے اچھا کام ہو گیا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کنا نازل والقرآن ينزل ولو كان شيء ينهى عنه لنهانا عن القرآن. وہ ایک مسئلہ تھا، لوڈیوں کو لوگ چاہتے تھے کہ لوڈی کا حکم یہ ہے کہ اگر وہ مالک سے حاملہ ہو گئی پھر اس نے بچہ دیا تو بچہ بھی آزاد اور شوہر کے یا مالک کے انتقال کے بعد وہ وراثت میں نہیں آئے گی بلکہ وہ بھی آزاد ہو جائے گی. لوگ چاہتے تھے کہ ایسا نہ ہو، بچہ اس سے نہ ہو، خدمت کے لیے اس سے کمزوری کمی نہ آئے، کیونکہ حمل کی حالت میں بہت کچھ کمی کمزوری آ سکتی ہے. تو اس صورت میں وہ عدل کرتے تھے، یعنی جمع تو کرتے تھے لیکن پانی یا منی نہیں گراتے تھے، باہر گراتے تھے، یہ عدل کا طریقہ تھا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ یہ کام کرتے تھے، کنا نازل والقرآن ينزل، حالت یہ تھی کہ قرآن اس وقت وہی نازل ہوتی تھی، فلو کان شیء ينهى عنه، اگر کوئی منع کرنے کی چیز ہوتی، یہ کام اگر منع کرنے کی چیز کا کام تھا تو لنهانا عن القرآن، تو قرآن ہمیں اس سے منع کرتا. اس کا مطلب ہے کہ چھپ کر کے بھی اگر کوئی کام صحابی نے کیا اور اس کے بارے میں بتایا کہ ہم نے یہ کام کرتے تھے یا ہم اس طرح تجارت کرتے تھے کسی مسئلے میں بھی غیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو وہ شرعیت کا درجہ وہ لے لیتا ہے، کیونکہ اگر وہ چیز غلط ہوتی تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ خبر دیتا کہ کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں ایسا کرتے ہیں، ان کا یہ کہنا ان کا یہ کرنا غلط ہے. اور جب نہیں اس طرح کی بات آئی تو اس سے یہ لیا جائے گا کہ یہ چیز مشروع ہے. اسی طرح وہ جو کرتی تھیں، پیارے رسول نے تو بتایا ان کی بہن کو کہ دو نمازوں کو اکٹھا کر کے ایک غسل کر کے اور دونوں نمازوں کے لیے الگ الگ وضو کر کے پڑھ لو، بکان اب تک فصل کل صلاح سے، اپنی پسند سے وہ خود ہر نماز کے لیے الگ غسل کرتی تھی، یہ بھی چیز مشروع ہی، کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو غلط نہیں کہا، آپ کے زندگی مبارک میں یہ چیز ہو رہی تھی. حضرت ام عطیہ کہتی ہیں، ان ام عطیہ الانصاریہ رضی اللہ عنہا قالت کنا لا نعد القدرۃ والسفرۃ بعد الظہر شیئا رواہ البخاری. پیارے رسول کے زمانے میں ہم مٹمیلی چیز کو یا پیلی چیز کوئی شرمگاہ سے نکلتی تھی اس کا کوئی اعتبار نہیں کرتے تھے، کنا لا نعدہ شیئا، اس کو ہم کچھ نہیں شمار کرتے تھے، یعنی وہ وضو تو اس سے ٹوٹے گا کوئی بھی چیز ہو، لیکن یہ چیز نماز سے روکنے والی یا اور دوسری چیزیں جو حیض کی شکل میں روک دیتی ہیں وہ اس طرح کی چیز اس کو ہم شمار نہیں کرتے تھے، یہ مقصد ان کا ہے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ عورت کے شرمگاہ سے، آپ یہ عام قاعدہ سمجھیں، ایک عام قاعدہ جو علماء نے تعبیر کی ہے، ما خرج من السبیلین، دونوں راستوں میں سے کسی راستے سے بھی کوئی چیز نکلے شرمگاہ کے تو اس سے وضو ٹوٹے گا. یہاں تک کہ کہا کہ اگر حسوا، حسا کا لفظ بھی آیا ہے کتابوں میں سبحان اللہ، کہ اگر کوئی پتھری نکل جائے یا پتھر نکل جائے تب بھی اس سے وضو ٹوٹے گا. یہاں تک کہ اگر کیڑا نکلے، پیٹ میں کیڑے بھی ہو سکتے ہیں، کیڑا نکلا اس کے ساتھ کچھ نہیں نکلا تو ناقضِ وضو ہوا، یہ ہے دوبر سے نکلنے کا مسئلہ. آگے سے بھی پیشاب کا خطرہ نکل گیا وضو اس سے ٹوٹا، الا یہ کہ خدا خاصہ سرۃ البول کا مریض ہو تو اس کو خاص ایک رخصت ہے، لیکن اگر وقتاً فوقتاً کمی نکل گیا تو اسے وضو. اسی طرح اگر ودی یا مزی یا منی کا خطرہ نکل گیا تو وضو ٹوٹا، جب تک نہیں نکلا تو وضو نہیں ٹوٹے گا. اسی طرح پیلی کوئی چیز، پیلا مادہ نکلا یا یہ کہ مٹمیلا مادہ عورتوں کے شرمگاہ سے باقی کے بعد بھی نکلتی رہتی ہیں، یہ چیز غسل کو واجب کرنے والی نہیں ہے یا نماز سے روکنے والی، روزے سے روکنے والی نہیں، شوہر کی ضرورت سے یا شوہر کی خواہش سے بھی روکنے والی نہیں ہے. اس وجہ سے انہوں نے بتایا کرتی ہیں کہ ہم اس کو کچھ معنی چیز شمار نہیں کرتے تھے، اس سے معلوم ہوا کہ اس قسم کی چیز نماز سے روکنے والی نہیں. کسی طرح جب نماز جائز ہوا جیسا کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، تو شوہر کا آنا جانا بھی یا شوہر کے ساتھ ہم مستری بھی اس کے لیے جائز. انا انس رضی اللہ عنہ، یہ بھی یہاں حضرت ام عطیہ کا یہ فعل بھی اسی قاعدے کے اوپر اس کو فٹ کرنا ہے کہ پیار رسول کے زمانے میں یہ لوگ اس کو کوئی مانے چیز مانے نہیں کرتے، یا تو پیار رسول سے پوچھا ہو یا یہ کہ اپنے طور پر بہرحال یہ چیز ان کا کرنا یہ بعید معلوم ہوتا ہے، کیونکہ ہر چیز کو وہ پیارے رسول کے دربار میں لے جا کر کے پہنچاتی تھیں کہ یہ چیز جائز ہے نہیں جائز ہے، کیونکہ لوگ جاہلیت اور لا علمی کے زمانے میں تھے، اور جب علم کا دور شروع ہوا پیارے رسول کی آمد سے تو ہر چیز، یہاں تک کہ پیارے رسول نے فرمایا کہ بتاؤ کہ یہ کون سا مہینہ ہے، بتاؤ یہ کون سا شہر ہے، اللہ رسول عالم کہا گئے، نہیں کہا کہ یہ مکہ ہے یا ذوالحجہ کا مہینہ ہے، وہ سمجھتے تھے کہ شاید ہو سکتا ہے پیارے رسول اس کا کوئی اسلامی اور شرعی نام دوسرا رکھے ہیں، تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ جو کرتی تھی یہ لوگ، ان اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ضرور اس کو پوچھا ہوگا انہوں نے، اور اگر نہیں پوچھا ہے اس کو نہیں شمار کرتی تھی، اس کا مطلب ہے کہ وہ پیارے رسول کے زمانے میں اس نے شرعیت کا صیغہ لے لیا. عن انس رضی اللہ عنہ ان الیہود کانت اذا حاوت المرأة فیہم لم یعاکلوها. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہودی ان کی عورتیں جب حائض ہوتی تھیں تو ان کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا نہیں کھاتے تھے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصنعوا کل شیء الا النکاح، عورتوں کے ساتھ سب کچھ کرو اس حالت میں سوائے جمع کے، یعنی کہ پہلے آدمی اکٹھا سوتا تھا، اکٹھا سو سکتا ہے، جسم سے رکھا تھا کہ اس کے لیے ٹرپس چھوٹا سا گھر بنا دیتے تھے اور اسی میں اس کو ڈال دیتے، وہیں کھانا دیتے سب کچھ، جب وہ پاک ہو جاتی تو اٹھ کر کے غسل کرتی، اس کے بعد لوگوں سے ملنا جلنا، یہاں تک کہ وہ کھانا وغیرہ بھی پکانے میں بھی شریک نہیں ہوتی تھی، ان کے یہاں جائز نہیں. ہم نے اس کا مطالعہ کیا، جو کتاب مقدس ان کی ہے اس میں باقاعدہ اس کی تصریح کی ہے انہوں نے کہ ان کے اس کے لیے کھانا پکانا اپنے لیے تو جائز لیکن دوسروں کے لیے جائز نہیں. یہ چیز حقیقت میں اب یہ انسانی دماغ کی ترتیب ہے یا یہ کہ قرآن شرعی بات رہی ہے، ہندوؤں میں بھی یہ چیز ہے کہ عورت اس حالت میں کھانا دوسروں کے لیے نہیں پکاتی ہے، اور پکاتی بھی ہے سبحان اللہ، پتہ نہیں اب انہوں نے چھوڑ دیا، لیکن ہم جہاں تک جانتے تھے کہ وہ صرف قمیص نہیں پہنے گی، ہندو عورتیں قمیص پہن کر کے کھانا نہیں پکاتی ہیں بلکہ ایک خاص لگڑی ہوتی ہے سمجھ لیجئے جو اس کے لیے بنائے رکھتی ہیں، اور اسی کو جسم پر لپیٹ کر کے، باقی جسم قمیص سے ننگی لیکن یہ ہے کہ ننگا لیکن یہ ہے کہ اس کو لپیٹ کر کے اور اس طرح کھانا پکاتی ہیں. یہ خاص طور پہ دیہاتوں میں یا اس طرح یہ جو یو پی کے علاقے میں ہندوؤں کا ایک عام طریقہ تھا، لیکن پتہ نہیں کیسے چلے اس قسم کی چیزیں بہرحال. اچھا، اسی طرح وہ لوگ عورتوں کے ساتھ ملنا جلنا بھی حرام کہتے ہیں اس حالت میں، یہ چیز اسلام نے بلکہ یہ دلیل ہو سکتی اسلام کے محاسن اور اسلام کے خوبیوں میں سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بھی اس میں سنگی نہیں کی ہے. عورت کے ساتھ کھانا پینا، عورت کے ساتھ سونا، عورت کے ساتھ جسم میں جسم ملانا، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص بوس کنار کر رہا ہے اور جو کچھ بھی استمتاع کا لفظ ہے کہ اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے سوائے شرمگاہ کے استعمال کے تو ہو جائے گا، علماء نے کہا اس میں کوئی شبہ کی بات نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح روایت میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھاتی تھی اس حالت میں، اور مجھے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہڈی دیتے تھے، ہڈی کے اوپر ہڈی کے ساتھ گوشت میں کھا لیتی تھی، پھر پیارے رسول کو دیتی تھی. فکان یضع فمہ، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مبارک منہ اسی جگہ پر رکھتے تھے جہاں سے میں نے کاٹ کر کے کھایا ہوتا تھا گوشت کو، یعنی اس حالت تک جوٹے کا کوئی جوٹے سے کوئی پرہیز نہیں، اس حالت تک پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دل جوئی کرتے تھے. اور عورت خاص طور پر، جیسا کہ ایک اجتماعی مسئلہ اور طبی مسئلہ بھی ہے کہ اس حالت میں عورت معانست اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے اظہار کی زیادہ محتاج ہوتی ہے، ایک بیمار کی شکل اس کی ہوتی ہے حقیقت میں، عورت کی کو چڑچاپن کی شکایت ہوتی ہے. جب شوہر کی طرف سے توجہ پائے گی، اچھی توجہ، تو بہرحال اس سے یہ چیزیں جاتی رہیں گی، اور الگ کر دینا یہ بیماری کو بڑھانا ہے. اس وجہ سے شریعت نے چونکہ اس میں عورت کا نقصان دیکھا، اسلام ہر فضائل اور کمال کا الحمدللہ جامع، یہ چیز بھی اسلام کی فضیلتوں میں شمار ہو سکتا ہے. جی. عن عائشه رضی اللہ عنہا قالت حضرت عائشہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یامرنی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے فرماتے کہ میں ازار پہن لوں تہبند پہن لوں فی مباشرونی میرے ساتھ آپ مباشرت کرتے تھے یعنی آپ کا جلد مبارک بشرا کہتے ہیں بشرا یعنی مباشرت کا مطلب ہے کہ جلد عورت کا جلد مرد کے جلد کے ساتھ عورت کا چمڑا مرد کے چمڑے کے ساتھ ملے اس طرح پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ملتے تھے اس حالت میں کہ مجھے حیض ہوتا تھا یعنی یہ کہ عورت احتیاط کر کے شرمگاہ سے کو محفوظ کر کے باقی جگہ انسان اپنی عورت کا اپنے خاص یعنی شہوت کے لیے استعمال کر سکتا ہے جیسا کہ جس کی تفصیل علماء نے بیان کی ہے. جی وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالذی یأتی امرأته وهی حائض حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہاں حضرت عبداللہ ابن عباس نے یہ روایت کر یا حضرت عبداللہ ابن عباس جو روایت آئی ہے وہ کہتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کے بارے میں جو عورت سے ہمبستری کرتا ہے حیض کی حالت میں اس کا حکم کیا ہے یا اس کا مسئلہ کیا ہے. قال تو پیارے رسول نے فرمایا تصدق بدینار او بنصف دینار ایک دینار کا صدقہ کرے گناہ ہوا اس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک دینار کا صدقہ دے یا آدھے دینار کا صدقہ دے. اس روایت کے بارے میں علماء حدیث کا فیصلہ یہ ہے کہ یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول مبارک سے صحیح طرح سے ثابت نہیں ہے بلکہ یہ فتویٰ حضرت عبداللہ ابن عباس کا ہے. رجح غیرہما وقفہ جس کو اصطلاح حدیث میں کہتے ہیں یہ موقوف ہے مرفوع نہیں. مرفوع کا مطلب ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جناب عالی تک یہ حدیث پہنچائے گی یعنی پیارے رسول نے یہ کہا پیارے رسول نے یہ کیا پیارے رسول کو ہم نے کرتے دیکھا یہ مرفوع ہو جاتی ہے. لیکن علماء نے کہا کہ نہیں عن ابن عباس قال یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ جو شخص اس حالت میں مبتلا ہو جائے تو وہ ایک دینار یا آدھے دینار کا صدقہ دے. یہ فتویٰ ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کا صحیح سند سے ان سے ثابت ہے. یعنی یہ کہ اگر کسی نے غلطی سے اس حالت میں عورت سے جمع کر لیا ہے اس کی حالت میں استحادہ کی حالت میں تو منع نہیں ہے جیسا کہ انہوں نے خود فتویٰ دیا لیکن حیض کی حالت میں اگر یہ غلطی کی تو اس کو کفارہ دینا ہوگا ایک دینار کا یا آدھے دینار کا. ایک دینار یا آدھے دینار کا اس کی تفصیل بھی دوسرے لوگوں نے یہ کی ہے کہ اگر اذا جاء فی فور حیضها اگر شروع حیض کے دنوں میں اس نے یہ کام کیا ہے تو چونکہ اس وقت خون کی کثرت ہوتی اس وجہ سے اس کو ایک دینار کا پورے ایک دینار کا کفارہ دینا ہے اور اگر آخری دنوں میں کیا ہے جبکہ کم ہو جاتا ہے تو آدھے دینار کا. یہ تفصیل لوگوں نے بیان کی لیکن یہ فتویٰ حضرت عبداللہ ابن عباس سے ثابت ہے. بہرحال اب دینار کی مقدار کیا ہوگی اللہ عالم. یعنی دینار کی جو اس زمانے میں شیخ بن عثیمین وغیرہ سنا گیا تھا کہ یہ 3 ریال یا 4 ریال کے برابر ہوتا ہے. 4 ریال کا عملہ یا اس کا چینج دوسرے پیسوں میں کتنا ہوتا ہے ایک تقریبی اندازے کے ساتھ یہ چیز خرچ کرنی ہوگی اس کو. جی وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیت اذا حاضت المرأة لم تصلی ولم تصم. کیا یہ عورت یہ مسئلہ صحیح نہیں ہے؟ کیا یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ عورت کو جب حیض آئے تو نماز نہیں پڑھے گی اور نہ روزے رکھے گی؟ اس حدیث کو ایک لمبی حدیث ہے اس کا یہ ٹکڑا ذکر کر کے یہ بیان کرنا چاہتے ہیں یہ مسئلہ کہ عورت کو اس حالت میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے نماز نہیں پڑھ سکتی اسی طرح روزہ رکھنا بھی جائز نہیں ہے. البتہ دوسری روایت میں آیا ہے کہ روزے کی قضا کرے گی دوسرے دنوں میں لیکن نماز کو قضا نہیں کرے گی نماز کو قضا نہیں کرے گی. اسلام کی پہلی صدی میں ایسا گروہ بھی نکلا جیسا بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر پہلے سے دے دی ہے کہ یہود اور نصارا اس طرح قتل یہود اور نصارا 72 فرقوں میں یہودی اور نصرانی ہو گئے اور ہماری امت 73 فرقوں میں ہو جائے گی. تو بہرحال فرق اور مذاہب مختلف قسم کے نکلے اس میں سے پہلی صدی میں صحابہ ہی کے زمانے میں تشیع نکلا شیعہ نکلے اسی طرح خوارج کی ایک ٹیم نکلی جو ہر ایک کو کافر کہنے لگے جو کوئی بھی بڑا گناہ کرتے اس کو کہتے تھے کافر ہو گیا گردن زدنی، یعنی وہ قتل کا مستحق ہو گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے جنگ کی اور ان کے اصحاب کو پا کر کے جن کو قتل کر سکے قتل کر دیا انہوں نے. حضرت عبداللہ ابن عباس گئے اور ان سے باقاعدہ مناظرہ کیا، ان کو سمجھایا، 4000 آدمی واپس ہو گئے، باقی پہاڑوں میں بھاگ گئے. تو اس طرح کی ایک ٹولی ہمیشہ رہی ہے اور رہے گی. اور جس کو اس زمانے میں گالی دینا ہوتا تو کہتے ہیں یہ خوارج ہو گئے، ایسا بھی ہوتا ہے سبحان اللہ. لیکن بہرحال ان میں ایک فرقہ خوارج کا جو ہوا، ان میں ان کا عقیدہ یہ تھا کہ عورت کو نماز بھی قضا کرنی ہے اور روزہ بھی قضا کرنا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ مسئلہ مشہور تھا ان سے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر کے ایک عورت نے سوال کیا، کہتی ہیں کہ ماں بال المرأۃ، یہ کیا کیوں ایسا ہے کہ حیض کی حالت میں روزہ بھی نہیں رکھتی ہے اور حج بھی نہیں، صلات بھی نہیں پڑھتی ہے، لیکن روزے کی قضا واجب ہے، صلات کی قضا کیوں نہیں واجب ہے؟ صلات بھی کرنی چاہیے، قضا کرنی چاہیے. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں احروریت انتی، تم خوارج میں سے تو نہیں ہو؟ تو کہتی ہے نہیں خوارج میں سے نہیں، میں پوچھ رہی ہوں. تو بہرحال انہوں نے فرمایا، حضرت عائشہ نے یہ فرمایا کہ کن نومر. تو اس سوال کے بعد حضرت عائشہ نے فرمایا، یہاں اس کا ذکر نہیں ہے، صحیح روایت میں ہے، کہتی ہیں حضرت عائشہ کہتے ہیں کن نومر بقضاء الصوم ولا نومر بقضاء الصيام. مسئلہ شرعی ہے پیارے رسول، اور اللہ کے حکم کا مسئلہ ہے. پیارے رسول ہمیں نماز کے قضا کا حکم نہیں دیتے تھے، بلکہ صرف روزے کی قضا کا حکم دیتے تھے. اب کیوں ایسا ہے؟ اب اس کی اگر ہم مصلحت ڈھونڈیں تو ہو سکتا ہے مصلحت بھی نکلے، لیکن اس کے پیچھے ہمیں نہیں جانا. حضرت عائشہ نے ایسے ہی جواب دیا، یہی جواب ہوتا تھا عام طور پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا. بعد میں علتیں ڈھونڈی جانے لگیں اور علت کے ساتھ قیاس اور مقیس اور یہ سب چیزیں آئیں، لیکن عام مسائل میں جہاں قیاس کی ضرورت نہیں ہے، فرق ہے، تو اس میں یہ نہیں ڈھونڈنا کیوں ایسا ہے. ایسا نہیں ہے جس کا مطلب ہماری جان میں بات سمجھ نہیں آ رہی، اسے ہم نماز بھی قضا کریں گے، اور یہی کیا خوارج نے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا سننا نومر، کچھ اور نہیں بتایا، یہ نہیں بتایا کہ اس کی حکمت یہ ہے، اس کی بس پیارے رسول ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم صلات کو قضا نہ کریں اور قوم کی قضا کریں. حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس ایک آدمی آئے، کہتے ہیں کہ حجر اسود کے بارے میں آپ بتائیں. کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ طواف فرماتے تو آپ اس کا استلام کرتے تھے. تو پوچھنے لگے یمن کے آدمی سے، انہوں نے کہا کہ ارائیت ان زحنتو، اگر بھیڑ ہو جائے تو میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا کہ انا رائیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستلمو، ہمیں بس یہی جانتا ہوں کہ پیارے رسول کو ہم نے اس کا استلام کرتے ہوئے دیکھا. پھر انہوں نے کہا ارائیت ان زحنتو، اگر بھیڑ نہ ہو تو کیا کریں؟ تو ڈانٹ کر کے کہتے ہیں اجال ارائیت ارائیت بالیمن، ارائیت ارائیت یمن میں جا کے کرنا، ہم نے پیارے رسول کو دیکھا ایسے کرتے ہوئے. تو یہ ذوق تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ وسلم کا، کوئی بھی مطلب پوچھتا تھا کسی سے تو پورے تو حدیث پڑھ دیتے تھے، یہ تھا. اور یہاں ایک چیز کا چھوٹا سا اشارہ کر دوں، جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ فقہ اہل حدیث کوئی چیز نہیں، یا فقہ حدیث کوئی چیز نہیں ہے، اور ابھی ایک کتاب نکلی ہے کسی بزرگ نے، ہندوستان پاکستان کے کسی لاجپوری کوئی ہیں، لاجپوری ان کی کوئی کتاب لا کر کے یہیں دی، میں نے اس کو پڑھا، تو اس میں بہرحال بہت سی وہی پرانی چیزیں ہیں جو آپ کو فلاں کو گالی دیا ہے انہوں نے، اور یہ چند دن کی پیدائش، یہ جماعت ہے جو اپنے کو قرآن اور سنت پر عمل کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ علماء کی تقلید واجب نہیں، یہ اور وہ. حقیقت یہ ہے کہ وہ بیچارے جاہل ہیں، یا تو تجاہل کر رہے ہیں، ورنہ آپ دیکھیں ترمذی، امام ترمذی جو 279 میں ان کا انتقال ہوا یا 279 میں، ان کی سنن میں مقارن مذاہب کا یا اقوال کا نقل کیا گیا ہے کہ وہ قول علی کوفہ، یہ کوفہ والوں کا قول ہے، کوفہ والے قول کی طرف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کرم سے. اسی طرح وہ قول اہل البصرہ وقول اہل المدینہ، مدینے والے ایسا کہتے ہیں، وہ قول اہل الحدیث، اور اہل حدیثوں کا یہ کہنا. یہ باقاعدہ الفاظ آئے ہیں اور ان الفاظ کے ذریعے سے انہوں نے ہر ایک کی رائے بیان کی ہے. تو صحابہ کرام کا طریقہ دیکھا جائے تو یقیناً یہ ہے کہ جہاں حدیث ملی وہیں سر جھکا دیا، یہی ہونا چاہیے، تسلیم کرے تسلیم وہیں ختم کرے، اور اسلام کا معنی بھی ہوا. اور یہ کہ اگر حدیث صحیح ہے تو دیکھیں کہ ہمارے مذہب کے کسی نے اس کو صحیح کہیے تب لیں گے، یا نہیں لیا تو ان کے لیے کوئی اور حدیث رہی ہوگی، یہ بیان کرنے لگتے ہیں، کہتے ہیں کوئی اور حدیث رہی ہوگی، آپ ان سے زیادہ جاننے والے ہیں، یہاں پانی مرتا ہے. حقیقت میں یہ غلط بات ہو جاتی ہے، نہیں، اگر ہے تو لو، نہیں ہے، اگر مل گئی تو پھر اسی پر عمل کرنے لگنا. لیکن جب تک نہیں مل رہی تب تک تم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول ہی کے مکلف ہو. تو حضرت عائشہ نے کہا یہ اور یہ روایت جو ہے علیہ سید حاضرت المراد کیا ایسا ہے نہیں کہ عورت کو جب حیض آ جاتا ہے تو نماز بھی نہیں پڑھتی اور روزے بھی نہیں رکھتی؟ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. اور لمبی روایت یہ ہے کہ پیارے رسول نے فرمایا عید کے موقع پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر کے آپ عورتوں کے مجمع میں بھی گئے. عورتوں کے بارے میں بھی تاکید آئی عید کے بارے میں کہ عورتیں عید کے مجمع میں عید پڑھنے کے لیے باہر نکلیں. اس میں بھی ہم جو فقہ پڑھ چکے ہیں اس میں کہتے ہیں عورتوں کا نکلنا جائز نہیں. پورے طور پر یہ حدیث کے خلاف بات, کس منہ سے یہ بات کہی جا رہی ہے؟ بات کہتے ہیں جائز نہیں. اچھا, پیارے رسول نے تاکید فرمائی کہ نہیں ان کو نکالو. حضرت ام عطیہ کہتی ہیں کننا نؤمر امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نخرج العواتق وذوات الخدور. پیارے رسول فرماتے ہیں کہ ہم نئی نوجوان عورتوں کو جو پردہ نشین ہوتی ہیں ان کو بھی ہم نکال کر کے عیدگاہ میں لے جائیں. ایک مصلحت ہے خاص تاکہ دین سننے کا موقع ملے اور اس طرح خوشی کا ایک موقع ہے اس میں وہ بھی شریک ہوں. حضرت ام عطیہ پوچھتی ہیں, کہتی ہیں اللہ کے رسول لا تجد احدانا جلبابا, اس میں سے کچھ ایسی بھی عورتیں ہوتی ہیں, ایسی لڑکیاں بھی ہوتی ہیں جن کے پاس برقع نہیں ہے کہ اوڑھ کر کے جائیں. تو پیارے رسول نے فرمایا لتلبس احداکن جلبابہا, تم میں سے ایک دوسری کو اپنا جلباب اور اپنا پردہ لپیٹ کر کے اس کو لے جائے. دیکھیے کتنی تاکید ہے, نہیں تھی تو عذر تھا, تو بہرحال وہاں بھی کہتے ہیں. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مردوں کو نصیحت کی, پھر اس کے بعد بخاری شریف کی ایک دوسری روایت میں ہے کہ رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ لم یسمع النساء, پیارے رسول نے دیکھا کہ ہماری آواز عورتوں تک نہیں پہنچی. تو حضرت بلال کے کو پکڑ کر کے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ لے کر کے ان کو گئے عورتوں کے مجمع میں, اور اس کے بعد آپ نے ان کو خاص نصیحت کی. علماء نے یا بخاری شریف نے اس سے استدلال کیا کہ امام کو چاہیے یا ذمہ داروں کو چاہیے کہ عورتوں کے لیے بھی خاص ٹائم نکالیں, ان کے لیے تقریر کریں, ان کو نصیحتیں کریں, ان کو سمجھائیں مسئلے مسائل, ان کو خاص ان کے لیے مجلس جمائیں. تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور انہوں نے آپ نے ان سے خطاب کر کے فرمایا تصدقنا یا معشر النساء, اے عورتوں کی جماعت صدقہ کیا کرو. فإنی أريتكن أكثر أهل النار, میں نے مجھے دکھایا گیا أريتكن, اس کو آپ لے جائیں معراج کے موقع پر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنت اور جہنم کا نقشہ پیش کیا گیا, جنت اور جہنم کو دکھایا گیا. فإنی أريتكن أكثر أهل النار, میں نے تم عورتوں کو دیکھا کہ جہنم میں تم مردوں سے زیادہ تھی یا جہنم میں تمہاری تعداد زیادہ تھی. ایک عورت کھڑی ہوئی کہتی بولی میں یا رسول اللہ, بات ہے کیوں اللہ کے رسول ایسا ہے؟ تو کہتے ہیں پیارے رسول فرماتے ہیں مارا آئی تو من ناقصات عقل الدین, تم سے بڑھ کر کے یا عورتوں سے بڑھ کر کے کم عقل یا کم دین کوئی نہیں ہے. کہتے ہیں اللہ کے رسول کیوں ہم کم عقل اور کم دین ہیں؟ تو پیارے رسول نے فرمایا علیہ شہادت الرجل شهادت الرجل الواحد يساوي شهادة المرأتين اليست شهادة المرأة نصف شهادة الرجل. جہاں شہادت کی بات آئے گی تو ایک مرد کے بجائے مقابل دو عورتوں کی شہادت لی جائے گی. اگر نہیں ہے دو مرد تو ایک مرد اور دو عورتوں کو ملا کر کے شہادت مقدر ہوگی, جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واستشهدوا شهيدين من رجالكم, دو مردوں کو گواہ بناؤ. ایک مرد اور دو عورتیں وہ گواہی دیں گی تب گواہی مکمل ہوگی. تو پیارے رسول نے فرمایا کہ یہ مسئلہ تم مانتی ہو کہ عورت کی گواہی ایک مرد کی آدھی گواہی, مرد کی ایک مرد کی ایک عورت کی گواہی ایک مرد کی آدھی گواہی کے برابر ہے, یعنی دو عورتیں مل کر کے ایک مرد کی گواہی کے برابر ہوتی. فہذا من نقصان عقل, یہ تمہارے عقل کی کمی کی دلیل ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دو عورتیں کیوں لی جائیں گی؟ ان کا حافظہ یا ان کے انشغالات ایسے رہتے ہیں کہ وہ امور کو یا واقعے کو پورے طور پر ضبط نہیں کر سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے خود اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے ان تذکر احدا ان رجل امراتان من منتوبان شہداء ان تذکر احداهما الاخرى, کہ ایک جب بھول جائے گی دوسرے اس کو یاد دلا دے گی. تو یہ عقل کی کمزوری یا حفظ کی کمزوری کی بنا پر ہے. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول تو ہمارے دین کی کمی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ دین کی کمی کی دلیل یہ ہے کہ تم مہینے کے چھ دن سات دن نماز پڑھتی ہی نہیں ہو تو دین کم ہوا کہ نہیں. مسئلہ یہ ہو گیا کہ بہرحال دین تو عمل کے اعتبار سے کم ہو لیکن اجر کے اعتبار سے یہ چیز سمجھ لینی چاہیے کہ اجر ان کا کم نہیں ہوا, اجر ان کا مکمل رہا. یہ بھی ایک اسلام اور شریعت کے عام قاعدے کے مطابق کہ آدمی کوئی مستقل کام کر رہا ہے. آپ مغرب کے بعد روزانہ کئی سنتیں پڑھتے تھے یا ظہر کے فجر کے بعد اشراق پڑھتے تھے اور کیا نام صلاۃ الضحیٰ پڑھتے تھے, لیکن آپ مسافر ہو گئے, ان سب کو چھوڑ دیا آپ نے سنت کے مطابق, پیر رسول چونکہ نہیں پڑھتے تو آپ کا اجر کنٹینیو. اسی طرح اگر کسی وجہ سے مشغول ہو گئے, بیمار ہو گیا آدمی, کوئی اپنا عام کام جو مستقل طور پر نیک کام کرتا تھا نہیں کر سکا, اس کا اجر بھی اللہ تعالیٰ لکھیں گے. اسی طرح عورتوں کے بھی اجر مکمل ملے گا, 27 دن 23 دن پڑھ کر کے ان کو 30 دن کا اجر ملے گا نماز کا, لیکن چونکہ ظاہری طور پر انہوں نے نماز نہیں پڑھی اس وجہ سے وہ دین کی کمی پیارے رسول نے اس کو شمار کیا. تو اس سے یہ مسئلہ لینا ہے کہ عورت کو اس حالت میں نماز پڑھنی جائز نہیں ہے, جائز اگر پڑھے تو وہ غلط ہے. اسی طرح مسجد وغیرہ میں جانے کے احکام بھی سے متعلق. وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت لما جینا ترحتو فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم افعلی ما یفعل الحاج غیر اللہ تطوفی بالبیت حتی تطہری. پیارے رسول فرماتے ہیں, حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم لوگ جب حج میں آئے, حج میں پیارے رسول کے ساتھ آ رہے تھے, جب میں صرف مقام پر پہنچی تو مجھے ایام کے دن آ گئے یا ماہواری کے دن یا یہ کہ مجھے حیض آ گیا. اور روایت میں آتا ہے کہ وہ بیٹھی خیمے میں رونے لگی. پیارے رسول پہنچے تو میں نے کہا کہ پیارے رسول نے پوچھا کہ کیوں رو رہی ہو؟ کہا اللہ کے رسول حج کے لیے جا رہے ہیں, اللہ کے گھر کے تقے طواف کے لیے, زیارت کے لیے سب کچھ, لیکن ہمیں یہ حالت ہو گئی. تو پیارے رسول نے فرمایا کہ انہذا شیئن قد کتب اللہ علی بناتہا, یہ ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہوا کی بیٹیوں میں کے مقدر میں کر دیا ہے, تم ہی صرف ایک نہیں ہو. دیکھیے یہ بھی ہے مر گیا امبو جسنے دارد والی بات ہے. تسلی کے لیے آپ جب کسی کو تسلی دیں گے کہیں بھائی مصیبت الحمدللہ آپ بہت اچھے ہیں, آپ کو چوٹ لگی ہے خدا خاصہ یہ خاص ٹوٹ گیا, اللہ کا فضل ہے دیکھیے فلاں آدمی گاڑی کے نیچے آ گیا اس کی دونوں رانیں ٹوٹ گئے, تو اس سے آپ کو تسلی ملتی ہے. تو پیارے رسول نے یہ ذکر کیا, کہا کہ انہذا شیئن قد کتب اللہ علی بناتہا, یہ تمام ہوا کی لڑکیوں پر یہ چیز اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا ہے, مقدر کر دیا ہے, تمہیں اکیلے نہیں ہو. کیا کرو؟ افعل کل ما یفعل الحاج, حاجی جو کچھ کریں گے تم وہ سب کرنا, غیر اللہ تطوفی بالبیت, بیت اللہ کا ثواب نہیں کرنا ہے تمہیں. عمرے کی نیت سے آئی ہیں, بیت اللہ کا ثواب نہیں, اور کیا کریں گی؟ حاجی کو ذکر اذکار کرنا ہے, حاجی کو لبیک کہنا ہے, حاجی کے لیے مرد ہو یا عورت ہو مرد کو سر نہیں ڈھانکنا ہے, عورت کو سر ڈھانک کر کے چہرہ نہیں ڈھانکنا ہے, الا یہ کہ غیر محارم کے سامنے ہو, یہ سب کرنا ہے, ذکر اذکار زیادہ سے زیادہ کرنا ہے, غیر اللہ تطوفی بالبیت, بیت اللہ شریف کا طواف اسی وقت کر سکتی ہو جب تم پاک ہو جاؤ گی. اور پھر وہ حالت ان کی ایسی رہی کہ 8 تاریخ بھی آ گئی پاک نہیں ہوئی, اسی حالت میں گئیں, تو وہ سب انہوں نے کیا جو حاجی کو کرنا ہوتا ہے. منا گئیں, منا میں ذکر اذکار کرنا ہے, نماز نہیں پڑھنی ہے ان کو کیونکہ اس حالت میں. اسی طرح عرفات مزدلفہ سب کچھ کر کے ذکر اذکار کر کے آئیں, کنکری بھی ماری, قربانی بھی آپ کی طرف سے کی گئی, سب کچھ ہوا, تو گویا سب کچھ کام انہوں نے کیا, لیکن طواف بیت اللہ اس وقت کیا جب وہ پاک ہو گئی. طواف بیت اللہ کرنے کے بعد پیارے رسول سے انہوں نے اصرار کیا, اللہ کے رسول میں نے پہلے عمرہ نہیں کیا تھا. پیارے رسول نے فرمایا دخلت عمرت کی فی حج حجت فی حج کی, تمہارا عمرہ تمہارے حج میں داخل ہو گیا. اس سے یہ مسئلہ لیا جاتا ہے کہ اگر عورت کے ساتھ یہ حالت ہو گئی تو اس کا عمرہ اور حج دونوں ہو گیا, وہ پہلے تمتع کی نیت تھی, آٹومیٹک طور پر وہ مقارن ہو گئی, یعنی حج عمرہ اکٹھا دونوں کی نیت اس کو کر لینی ہے, نہ کرے گی تب بھی دونوں اکٹھا ہو گئے. اور یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے صرف حج کیا عمرہ نہیں کیا, نہیں دونوں کر لیا اس نے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 1000 دلاسا دیا, تسلی دی, لیکن ان کے دل میں ایک بات تھی, کہا اللہ کے رسول سب لوگ عمرہ الگ کر کے اور حج الگ کر کے جا رہے ہیں, وانا ارجو بحج, میں صرف حج ہی کر کے. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا جاؤ, ان کے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر سے کہا کہ جاؤ عامر حامل التنعیم سے ان کو عمرہ بڑھا کے لا کر کے عمرہ کرا دو, احرام بڑھا کر کے. اور اس میں ایک ملاحظے کی چیز یہ بھی ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر جو گئے تھے آپ کو لے کر کے, انہوں نے عمرہ نہیں کیا تھا, انہوں نے احرام نہیں باندھا. اس سے معلوم ہوا کہ تنعیم کا عمرہ یا جیرانہ کا عمرہ جو کیا جاتا ہے یہ خاص حالات میں ہے, اس حالت میں اگر عورت ہو تو بلا شبہ وہ جا کر کے کرے، لیکن عام عمرہ جو صبح شام جا کر کے کرتے ہیں یا کسی کی طرف سے کرتے ہیں، اس عمرے کی مشروعیت اس وقت تک ثابت نہیں ہوگی جب تک یہ ثابت نہ ہو جائے کہ پیارے رسول نے یا صحابہ کرام میں سے کسی نے جا کر کے کس طرح کا عمرہ کیا تھا، نہیں کیا تو اس کی مشروعیت نہیں. اور جی اچھا، وصلی اللہ علیہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. رکوع والی رکعت کے بارے میں بتائیے، کیا رکوع میں ملنے سے رکعت مل جاتی ہے صحیح حدیث کی روشنی میں؟ جواب دیں، یہ مسئلہ جو اب پرانے زمانے سے اختلاف کا ہے وہ جی یہ پڑتی ہے کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا رکن کہا گیا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ الفاتحہ فی الکتاب، اور جب رکوع میں آ کے ملتا ہے آدمی تو سورہ فاتحہ اس کی نہیں، اس نے نہیں پڑھی، تو پھر اب یہ رکعت شمار ہوگی کہ نہیں، کیونکہ پیارے رسول نے لا صلاۃ. لیکن بہرحال احادیث مختلف قسم کی آئیں تو دونوں کو اکٹھا کر کے دونوں پر عمل ہو تو یہ عمل سب سے زیادہ اچھا ہے. حدیث شریف حضرت ابو بکرہ کی جو مشہور ہے کہ وہ آئے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں تھے، مسجد میں داخل ہوتے ہی وہ رکوع میں چلے گئے اور اسی رکوع کی حالت میں وہ جا کر کے صف میں ملے، رکوع ہی کی حالت میں جا کر کے صف میں ملے، پیارے رسول کو معلوم ہوا. کس طرح معلوم ہوا اس کی تفصیل نہیں آتی، وحی کے ذریعے سے یا دوسری باتیں کہی جائیں، پیارے رسول جس طرح اللہ تعالیٰ معجزاتی طور پر جس طرح آگے دیکھتے تھے اسی طرح پیچھے بھی آپ کو نظر آتا تھا، یہ صحیح روایت میں آتا ہے. فَإِنِّي أَرَاكُم مِّن خَلْفِ ظَهْرِي، میں اپنے پیٹھ پیچھے سے بھی تم کو دیکھتا ہوں، تو پیارے رسول نے دیکھا ہوگا. نماز کے بعد آپ نے پوچھا کہ آپ نے ان سے کہا زادک اللہ حرصاً، اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری حرص اور تمہاری لالچ نماز کو پا لینے کی اور زیادہ کرے، اللہ کرے اور زیادہ ہو، لیکن ولا تعود، پھر ایسا نہیں کرنا. پھر ایسا نہیں کرنا کا مطلب کیا ہوا؟ تو علماء نے اس کی تفسیر دوسری روایتوں سے لے کر کے کیا کہ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اتیتم الصلاۃ فأتوا علیکم السکینۃ والوقار، نماز کے لیے آؤ تو سکینت سکون اور اطمینان سے آ کر کے جب جماعت میں مل جاؤ. فما ادرکتم فصلوا، جو ملے وہ پڑھ لو، وما فاتکم فاتموا یا فقدوا، جو گزر چکی ہے اس کو پوری کر لو. تم نے یہاں سے چل کر کے یہاں تک کرتے ہوئے آئے رکو کی حالت میں، ایسا نہ کرو. تو اس سے علماء نے کہا کہ وہاں پیارے رسول جو کہ رکو میں آ کر کے ملے تھے، پیارے رسول نے ان کو حکم نہیں دیا کہ تم اپنی رکعت کو پوری کرو یا رکعت دہراؤ کیونکہ تم نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی. تو کہتے ہیں علماء کہ اگر اس حالت میں آ کر کے جماعت میں ملا تو اس کی یہ رکعت خاص وجہ سے شمار ہوگی اس حدیث کی نام. لیکن ایک عام حالات میں اگر کھڑے ہو کر کے آپ شروع اس امام کے ساتھ کھڑے ہیں اور آپ نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو وہاں یہ حدیث پڑھی جائے گی لا صلاۃ لمن لم یقرأ الفاتحہ، وہاں موقع ہی نہیں ملا پڑھنے کو، اور یہ موقع ملا اور آپ نے نہیں پڑھا تو گویا آپ کی نماز نہیں ہوگی. یہ طریقہ جمع کرنے کا حدیث کا. اصل میں لوگ چھوٹے تھے تو ہندوستان میں بلکہ پاکستان سے پرچہ آتا تھا، مولانا عبدالقادر عارف حصاری کا نام سنا ہوگا لوگوں نے، انتقال کے لیے بڑے اچھے عالم تھے، انہوں نے یہ مسئلہ اٹھا رکھا تھا اور دوسرے اس کے خلاف لکھتے تھے، ہر ایک دلیلیں دیتے تھے. یہ مسئلہ پرانا ہے، وہ کہتے تھے رکعت نہیں ہوگی، وہ کہتے ہیں مدر کے رکو مدر کے رکعت ہے، یہ مسئلہ پرانا ہے. اگر کسی کو شبہ ہو تو کبھی کبھی ہم لوگ بھی ایسا کرتے تھے کہ لوگ امام اگر بیٹھے رکو میں آئے تو ادھر ادھر بہانہ کر کے رکو میں ملتے ہی نہیں تھے تاکہ وہ شبہ کی بات نہ رہے، پھر جب سجدے میں جاتے سجدے میں ملتے، پھر اس کے بعد رکو پوری کر لیتے. بہرحال ہے یہ مسئلہ پرانا، لیکن میں نے اس وقت کے جو علامہ حدیث کے سب سے بڑے علامہ البانی ان سے باقاعدہ بات کی ہم نے، تو انہوں نے بھی یہی اختیار کیا ہے کہ نہیں، دونوں حدیثوں کو جمع کرنا ضروری ہے. اس میں آپ نے حکم نہیں دیا حضرت ابو بکرہ کو، اس کا مطلب ایک خاص حالت میں رکوع سورہ فاتحہ کا پڑھنا ثابت ہو گیا، اور عام حالات میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے. ایسے استاد جو حرم میں بیٹھ کر درس دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نظروں سے منتقل ہوں، علم نظروں سے منتقل ہوتا، کیا مطلب؟ نیز مدینہ میں رہتے ہوئے مکہ میں شاگردوں کو پڑھاتے ہیں، کیا علم ایسے منتقل ہو رہا ہے؟ سبحان اللہ، یہ چیز بہرحال ایک کہا جاتا ہے اور اس کو کہتے ہیں کہ علم سینہ بسینہ. یہ چیز اس کی شرعی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ ایک جھوٹ چیز ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، اللہ تعالیٰ نے قلم کے ذریعے سے سکھایا. قلم اور تلقین حضرت جبریل علیہ السلام کو خود پیار رسول کو آ کر کے حضرت جبریل علیہ السلام نے سکھایا, اور یہ نہیں آپ کو سینے سے سینے لگایا. جبریل علیہ السلام نے سینے سے اس قدر زوردار کھینچا اور دبایا کہ پیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں حفظ والا نفسی, مجھے ڈر لگا کہ میں مر جاؤں گا. حضرت جبریل, حضرت عائشہ, حضرت خدیجہ سے آ کر کے آپ نے یہ بھی فرمایا, اس کے باوجود وہ علم منتقل نہیں ہوا. دبایا دو مرتبہ, تین مرتبہ, اقرا, کہتے ہیں ماں آنا بقاری, میں پڑھنا ہی نہیں جانتا, کیا پڑھوں. پھر کہا اقرا, پھر پڑھو, پھر کہا کہ ماں آنا بقاری. اس کے بعد وہ آیت پڑھ کر کے سنائے, اقرا بسم ربک الذی خلق. یہ کہنا بہرحال ایک چیز حقیقت سے بہت پرے, بہت دور پرے ہے, اللہ تعالیٰ معاف کرے. لیکن لوگ کہتے ہیں, ہم نے آپ کو سنایا تھا کہ ایک بزرگ جو مطلب ایک مانے ہوئے بزرگ ہیں, ان کے بارے میں کسی نے کہا کہ فلاں جو ہے ان کا شاگرد ان کے سامنے جاتا نہیں. تو میں نے کہا بھائی تم ان کے سامنے کیوں نہیں جاتے ہو؟ کہتے ہیں ان کے سامنے اس وجہ سے جاتے ہوئے ڈرتا ہوں کہ وہ دل کی بات جان لیتے ہیں. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. بہت بڑے شکر کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اچھے عقیدے سے نوازا ہے. اذا رأیتم مبتلا فقولوا الحمد للہ الذی عافانی. پیارے رسول فرمایا ہے کسی مریض کو دیکھو تو کہو الحمد للہ الذی عافانی من هذا البلاء. یہ بھی بہت بڑی بات ہو جاتی, چھوٹی نہیں ہے. اللہ کے علم غیب صرف اللہ کو معلوم ہے. اور یہ کہ مکے میں بیٹھ کر کے مدینے کے لوگوں کو پڑھائیں, ہم مدینے کے لوگوں کو, یا نظروں سے صرف دیکھ کر کے علم کو منتقل کرنا, یہ کوئی حقیقت کی چیز نہیں. اگر ہوتی تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام سے سب کچھ ایک ہی مجلس میں سب کچھ لے لیتے, سینے سے دبا کر کے سینہ بسینہ علم منتقل ہو جاتے. لیکن وہ کہتے نہیں, سینہ بسینہ علم منتقل ہوتا ہے, یہ مانتے ہیں. اور یہ تخیلات اور تخیلات کی چیز ہیں, ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو غلط, بہرحال غلط بات ہے, اللہ تعالیٰ معاف کرے. جو لوگ آمین رفیزان کو سنت سمجھتے ہیں پھر بھی عمل نہیں کرتے, ان کی نماز کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اگر صحیح سمجھتے ہیں اور نہیں کرتے ہیں, یا یہ سمجھتے ہیں کہ پیارے رسول کی سنت ہے, تو وہ غلط کرتے ہیں. رہ گئی بات نماز ہونے نہ ہونے کی, تو ہم یہ کہیں گے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ, وہ لوگ ڈریں جو پیارے رسول کے حکم سے, پیارے رسول کے معاملے سے کی مخالفت کرتے ہیں. اَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, کہ ان کو بہت بڑا فتنہ لگ جائے یا بہت بڑا عذاب آئے. حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ اتدرون من الفتنہ, جانتے ہو فتنہ کیا ہے؟ فتنہ یہ ہے کہ آج ایک بات پیارے رسول کی چھوڑ رہا ہے, کل دوسری چھوڑ رہا ہے, ہو سکتا ہے شرک میں مبتلا ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیارے رسول کی سنت پر مر مٹنے کی توفیق دے. اور یہ نہیں کہ بہرحال اگر آپ نے کسی امام کی بات نہیں لی تو ان کی بے عزتی آپ نے کی, نہیں, بلکہ ان کی تلقین ہی ہے کہ پیارے رسول کی حدیث ہوتے ہوئے آپ میری بات کو نہ لو. ائمہ, یہی ائمہ سب حدیث کے لینے والے تھے, کوئی بھی چاروں امام میں سے ہو, دس امام ہو, پندرہ امام, صرف چار ہی امام نہیں ہے. یہ اسلام نے بہت سے اماموں کو